أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم أرسلنا موسى وأخاه هارون بآياتنا وسلطان مبين إلى فرعون وملئه فاستكبروا وكانوا قوما عالين فقالوا أنؤمن لبشرين مثلنا وقومهما لنا عابدون فكذبوهما فكانوا من المهلكين ولقد آتينا موسى الكتاب لعلهم يهتدون وجعلنا ابن مريم وأمه آية وآويناهما إلى ربوة ذات قرار ومعين يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا إني بما تعملون عليم وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون آمنت بالله صدق الله العظيم. پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا اپنی نشانیاں دے کر اور کھلی دلیل دے کر فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور وہ چڑھائی کرنے والے لوگ تھے. وہ کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے ہی جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئے جبکہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. تو انہوں نے موسیٰ اور ہارون کو چھٹلایا تو وہ لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے، اور ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت یافتہ ہوں، اور ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی والدہ کو ایک نشانی بنایا، اور ہم نے ان دونوں کو ایک بلند مقام پر ٹھکانہ دیا جو ٹھہرنے کی جگہ تھی اور چشمے کی جگہ تھی. اے رسولو، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک کام کرو. جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک میں اس کو خوب جانتا ہوں، اور یہ تمہاری امت ایک ہی امت ہے، اور میں تمہارا پروردگار ہوں، تم اس سے ڈرتے رہو. یہ ہے ان آیات مبارکہ کا ترجمہ جو ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئیں، اور یہ سورۃ المؤمنین کی آیت نمبر 45 سے لے کر 52 نمبر تک کی آیات ہیں. ان آیات سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، حضرت نوح علیہ السلام کا اور حضرت صالح علیہ السلام کا، اور پھر اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بات بھی فرمائی کہ ہم نے اس کے بعد مسلسل رسول بھیجے، ثم ارسلنا رسولنا تترا، پھر ہم نے لگاتار رسول بھیجے، ایک کے بعد ایک نبی، اس کے بعد دوسرا نبی، تیسرا نبی، ایک رسول، دوسرا رسول، تیسرا رسول، مسلسل ہم انبیاء کرام علیہ السلام کو بھیجتے رہے. اور اسی لیے جیسا کہ پچھلے ہفتے بھی عرض کیا تھا کہ بعض روایات کے مطابق 1,24,000 کے قریب انبیاء کرام علیہ السلام ہیں جو مختلف علاقوں میں مبعوث ہوئے، اور اللہ سبحانہ و تعالی نے انہیں انسانوں کی ہدایت کے لیے بھیجا تاکہ ان کے لیے قبر اور میدان محشر اور جنت کا راستہ آسان ہو جائے. اب جو آیات آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں اس میں اللہ سبحانہ و تعالی نے سیدنا موسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا ہے. سب سے پہلے اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور ان کے بھائی حضرت ہارون علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا، پھر ہم نے موسیٰ کو اور ان کے بھائی ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. اور یہ بات سورہ طہ کے اندر گزری ہے کہ حضرت ہارون علیہ السلام پہلے نبی نہیں تھے، لیکن سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی سفارش کی وجہ سے اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو نبوت سے سرفراز فرمایا، کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تھی کہ وجعلنی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد به ازری واشرکہ فی امری کی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا انک کنت بنا بصیرا. تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی یہ دعا سفارش قبول ہوئی، اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی اللہ تعالی نے منصب نبوت سے سرفراز فرمایا. اور اسی لیے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کوہ طور پر تشریف لے گئے تو اپنے بعد اپنے نائب حضرت ہارون علیہ السلام کو اپنی قوم کے اندر نائب بنا کر چھوڑ کر گئے تھے. تو یہاں بھی اللہ تعالی نے دونوں کا ساتھ ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا. مختلف نشانیاں تھیں اور معجزات تھے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا ہوئے تھے. عصائے موسوی مشہور ہے، ید بیضہ مشہور ہے، اور بھی معجزات تھے جو سیدنا موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے گئے تھے. تو ان معجزات کی طرف اشارہ کیا گیا، اور بعض قرآن مجید کی آیات سے معلوم ہوتا ہے کہ 9 آیات بینات، ولقد آتینا موسیٰ 9 آیات بینات، کہ 9 معجزات کھلے معجزات تھے جو اللہ تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیے. ویسے تو نبی کا ہر فعل معجزہ ہوتا ہے، نبی کی ہر نقل و حرکت جو ہے وہ اپنے طور پر معجزہ ہوتی ہے، لیکن ہر آدمی کو اس کی پہچان نہیں ہوتی. لیکن جو کھلے معجزات ہیں تو وہ تو ہر آدمی دیکھ سکتا ہے اگرچہ اللہ نے اس کو بصیرت نہ بھی دی ہو. تو 9 کھلے معجزات عطا کیے گئے تھے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو. تو یہاں اللہ تعالی نے اسی کا اجمالی ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ثم ارسلنا موسیٰ واخاہ ہارون بآیاتنا، پھر ہم نے موسیٰ اور ان کے بھائی ہارون کو بھیجا بآیاتنا اپنی نشانیوں کے ساتھ، یعنی اپنے معجزات کے ساتھ، وسلطان مبین، اور کھلی دلیل کے ساتھ. سلطان جو ہے یہ لفظ ہے اور اس کے معنی ہوتے ہیں وہ چیز جس کا زور ہو اور دوسرے لوگ اسے ماننے کے اوپر مجبور ہو جائیں. اسی لیے سلطان بادشاہ کو بھی کہتے ہیں کہ اس کا حکم چلتا ہے اور لوگ اس کے حکم ماننے پر ظاہری طور پہ مجبور ہوتے ہیں. اور سلطان صاحب اقتدار کو بھی کہتے ہیں, اور سلطان جو ہے کھلے معجزے اور کھلی دلیل کو بھی کہتے ہیں کہ جس کا انکار کرنا انسان کے لیے ممکن نہ ہو اور اس کو ماننا ہی پڑے. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات فرمائی کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو معجزات دیے اور کھلے دلائل دیے, ایسے دلائل کہ جن کا انکار کرنا ان کے لیے ممکن نہیں تھا. لیکن سامنے جو لوگ تھے وہ متکبر تھے, اور تکبر ایسی چیز ہے کہ جو حق کے قبول کرنے سے سب سے زیادہ مانع بنتی ہے. ابا واستکبر وکان من الکافرین, شیطان کے بارے میں کہا گیا کہ اس نے انکار کیا, تکبر کیا اور کافروں میں سے ہو گیا. حالانکہ بڑا عبادت گزار تھا مگر اللہ سبحانہ و تعالی کا حکم ماننے سے انکار کر دیا, اور اس کی وجہ اس کی تکبر تھی. تکبر عزازیل خار کر بزندہ نے لعنت گرفتار کر, شیخ سعدی کا کریمہ مشہوری ہے. تو یہ جو فرعون تھا اور ان کے جو لوگ تھے, ان کے سردار, فرعون کے سردار, ہم نشین اور درباری, یہ سب متکبرین تھے, اور انہوں نے بنو اسرائیل کو اپنا غلام بنا رکھا تھا, مطیع و فرما بردار بنا رکھا تھا, اور ان پر ان کی حکومت تھی. تو قرآن مجید نے یہاں یہ فرمایا کہ الی فرعون و ملئہ, کہ ہم نے حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھیجا فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف. فاستکبروا, تو وہ بڑائی کرنے لگے, تکبر کرنے لگے. وکانوا قوما عالین, اور وہ تھے چڑھائی کرنے والے قوم, چڑھائی کرنے والے لوگ. یعنی یہ جو فرعون اور ان کے سردار تھے, دماغ میں خناس بھرا ہوا تھا, دل میں تکبر تھا, گردن اکڑی ہوئی تھی, کسی کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تھے, چاہے کتنے ہی معجزات اور کتنے ہی کھلے دلائل ان کے سامنے ہوں. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کھلے معجزات بھی دکھائے, توریت کی کھلی دلائل بھی ان کے سامنے تلاوت کی گئیں, لیکن فرعون نے تکبر کیا اور ماننے سے انکار کر دیا. اور تکبر ہے ہی انکار کرنے کا نام, کہ حق قبول کرنے سے آدمی انکار کر دے. ایک حدیث میں آتا ہے کہ ایک صحابی نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ, کیا تکبر یہ ہے کہ آدمی کا کپڑے اچھے ہوں, جوتا اچھا ہو, تو کیا یہ تکبر ہے؟ آپ نے فرمایا نہیں, یہ تو کوئی تکبر نہیں ہے. اگر آدمی اچھا لباس پہنے, اچھا جوتا ہو, اچھے کپڑے ہوں, اچھی اس کی چیزیں ہوں, یہ تکبر نہیں ہے. اور فرمایا ان اللہ جمیل یحب الجمال, اللہ تعالی جمیل ہے, جمال کو اور خوبصورتی کو پسند فرماتا ہے. لیکن فرمایا الکبر بطر الحق وغمط الناس, حدیث میں تصریح کر دی گئی کہ تکبر ہے کس چیز کا نام. تکبر نام ہے حق کے انکار کرنے کا, بطر الحق وغمط الناس, کہ حق کا انکار کیا جائے اور لوگوں کو حقیر سمجھا جائے. ایک آدمی اچھا لباس پہنتا ہے, اچھے کپڑے ہیں, اچھی اس کی چیزیں ہیں, لیکن یہ سمجھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے جو اللہ نے مجھے دی ہے, باقی سب میرے بھائی ہیں اور ہو سکتا ہے کہ مجھ سے افضل ہوں اور میں, میری حیثیت اللہ کے ہاں کچھ بھی نہ ہو. تو یہ تکبر نہیں ہے. تکبر اس وقت بنتا ہے جب آدمی لوگوں کو حقیر سمجھے اور حق قبول کرنے سے انکار کر دے. یہ بات ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تکبر کی تعریف میں ارشاد فرمائی, الکبر بطر الحق وغمط الناس, تکبر نام ہے حق کا انکار کرنا اور لوگوں کو حقیر سمجھنا. تو یہی تکبر فرعون اور اس کی قوم کے سرداروں میں تھا. تو قرآن مجید نے یہاں یہ بات فرمائی کہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے تکبر کیا، وکانوا قوما عالین، اور وہ چڑھنے والے لوگ تھے. علی یعلو کے معنی ہوتے ہیں چڑھنا، علی علیہ کسی کسی چیز کے اوپر چڑھ جانا. عالی کہتے ہیں اونچے آدمی کو، بلند مرتبے والے کو، چاہے وہ بلند مرتبہ اس کو حقیقی ملے یا اس نے زبردستی اپنی طاقت اور ظلم سے حاصل کیا ہو. تو یہ جو فرعون اور ان کے سردار تھے، تو یہ انہوں نے غلام بنا رکھا تھا بنو اسرائیل کو، اور آپ جانتے ہیں کہ اسرائیل یہ لقب ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں مصر جا کر آباد ہو گئی تھی، اور فرعون وہاں کا بادشاہ تھا. تو آہستہ آہستہ اس نے، اس زمانے کے فراعنہ نے، فرعونوں نے بنو اسرائیل کو، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو غلام بنا لیا تھا، اور ان سے طرح طرح کی بیگار لیتے تھے. اور بلکہ یہ بھی اس نے اعلان کر دیا تھا کہ بنو اسرائیل کے ہاں کوئی بھی لڑکا ہو اس کو قتل کر دیا جائے، جیسا کہ کچھ تفسیر پیچھے گزر چکی اور کچھ تفسیر آگے انشاءاللہ آنے والی ہے. تو سورۃ القصص کے اندر تو یہاں اللہ تعالی نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین، تو انہوں نے تکبر کیا اور وہ چڑھائی کرنے والے لوگ تھے، یعنی جہاں کوئی غریب دیکھا اس کے اوپر چڑھ گئے کہ بھائی ٹھیک ہے اس سے بیگار لو. فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا وقومهما لنا عابدون، تو فرعون اور ان کے سردار کہنے لگے کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں؟ وقومهما لنا عابدون، اور ان دونوں کی قوم ہماری مطیع و فرمبردار ہے. تو دو اعتراض انہوں نے کیے کہ یہ موسیٰ اور ہارون جو ہیں علیہم السلام، یہ دونوں ہمارے جیسے انسان ہیں، تو ہم اپنے جیسے انسانوں پر کیسے ایمان لے آئیں؟ اور یہ کئی دروس میں سے یہ بات چل رہی ہے کہ جتنے کافر ہیں ہمیشہ وہ انبیاء اکرام علیہ السلام کے اوپر یہی اعتراض کرتے ہیں کہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں. یاکلوا مما تاکلون منہ ویشربوا مما تشربون، جو چیزیں عام لوگ کھاتے ہیں یہ بھی کھاتے ہیں، جو عام لوگ پیتے ہیں یہ بھی پیتے ہیں، ہمارے ہی جیسے انسان ہیں. تو یہ ان کے دماغ میں ہمیشہ گھسا رہتا ہے، اور اب بھی لوگوں کے دل و دماغ میں یہ بات گھسی رہتی ہے کہ جو نبی ہونا چاہیے یا نبی کے جو وارث ہونے چاہیے وہ نہ کھاتے ہوں نہ پیتے ہوں، نہ جناب تجارت کرتے ہوں، نہ رزق حلال کماتے ہوں. بس یہ ان دماغ میں ایک بات پہلے سے چلی آ رہی ہے. تو یہ جو فرعون پیچھے گزرا نا کہ یاکلوا مما تاکلون منہ ویشربوا مما تشربون پچھلے درس کے اندر، تو قوم فرعون نے بھی یہی بات کہی کہ یہ تو ہمارے جیسے انسان ہیں اور ہم اپنے جیسے انسانوں کو نبی ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. دوسری بات انہوں نے یہ کہی کہ ان کا تعلق تو بنو اسرائیل سے ہے، اور یہ بنو اسرائیل جو ہیں یہ تو ہمارے مطیع و فرمبردار ہیں، غلام ہیں، تو ہم اپنے ہی غلاموں اور اپنے نوکروں اور فرمبرداروں کی بات کیسے مان لیں؟ تو قرآن نے کہا کہ فقالوا انؤمن لبشرین مثلنا، تو فرعون اور ان کے سردار کہنے لگے، اس کے سردار کہنے لگے انؤمن لبشرین مثلنا، کیا ہم اپنے جیسے انسانوں پر ایمان لے آئیں؟ ہم اپنے جیسے دو انسانوں پر ایمان لے آئیں. وقومهما لنا عابدون، اور حال یہ ہے کہ ان کی قوم ہماری غلام ہے. عابدون اصل میں کہتے ہیں عبادت کرنے والے کو، عبید یعبدو کے معنی عبادت کرنے کے، عابد عبادت کرنے والا. لیکن ظاہر ہے کہ بنو اسرائیل فرعون کی عبادت تو نہیں کرتے تھے. عبید یعبدو کا ایک معنی ہوتا ہے فرما بردار اور مطیع بن جانا، عبید لہو اے خضع لہو، اس کے سامنے جھک گیا، اس کا فرما بردار بن گیا. تو یہاں عابدون کا مطلب ہے فرما بردار، مطیع، غلام سے بھی اس کا ترجمہ کر سکتے ہیں کہ کیا ہم اپنے جیسے دو انسانوں کے اوپر ایمان لے آئے جبکہ ان دونوں کی قوم ہماری مطیع و فرمانبردار ہے. اگلی آیت میں قرآن نے فرمایا فکذبوہما فکانوا من المہلکین, تو فرعون اور ان کے سرداروں نے ان دونوں کی تکذیب کی, حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون علیہ السلام کی تکذیب کی. فکانوا من المہلکین, تو ان کو وہ ہو گئے ہلاک ہو جانے والے لوگوں میں سے, ہلاک کر دیا گیا. فکانوا من المہلکین, تو وہ ہو گئے مہلکین میں سے, مہلک جس کو ہلاک کر دیا جائے, مہلکین وہ لوگ جن کو ہلاک کر دیا گیا. تو اللہ سبحانہ و تعالی نے فرعون کو بھی غرق کیا, فرعون کے پورے لشکر کو غرق کیا. وہ لوگ جو بڑے تکبر کا مظاہرہ کرتے تھے ایک ہی موج آئی اور نیست و نابود ہو کے رہ گئے, اور جب ملی تو لاش ملی, پھر وہ لاش محفوظ رہی جیسا کہ سورہ یونس کے اندر قرآن مجید میں ذکر ہے. تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فکذبوہما فکانوا من المہلکین, فرعون اور اس کے سرداروں نے موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو جھٹلایا, فکانوا من المہلکین, تو وہ سب لوگ ہلاک ہونے والوں میں سے ہو گئے. یہاں تک تو اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر کیا, حضرت موسیٰ علیہ السلام کا, حضرت ہارون علیہ السلام کا, اور ان لوگوں کا جن کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو بھیجا گیا. آگے فرمایا وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی تاکہ یہ لوگ ہدایت پائیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تورات عطا کی گئی تھی, تو اس کا ذکر قرآن مجید نے یا اجمالی طور پر کیا کہ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ, اور ہم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کتاب دی, لَعَلَّهُمْ يَهْتَدُونَ, شاید کہ یہ لوگ ہدایت پا جائیں, مگر ان کو ہدایت نصیب نہیں ہوئی. یہاں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ذکر, آگے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا ذکر کیا گیا اور فرمایا گیا کہ وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً, اور ہم نے مریم کے بیٹے اور بیٹے کی ماں کو نشانی بنایا, وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ, اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا ایک بلند مقام کی طرف, ذات قرار ومعین, جو ٹھکانے کی جگہ تھی اور بہتے ہوئے پانی کی جگہ تھی. اس آیت میں اللہ سبحانہ و تعالی نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی کہ حضرت مریم اور ان کا بیٹا یہ دونوں کے دونوں اللہ تعالی کی قدرت کی عجیب و غریب نشانی ہے. حضرت مریم علیہ السلام کے بیٹے سے مراد سیدنا عیسیٰ علیہ السلام, تو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام بھی اللہ کی قدرت کی نشانی, اور حضرت مریم علیہ السلام بھی قدرت کی بڑی نشانی, اس لیے کہتے مریم علیہ السلام پاک دامن تھی, نکاح نہیں ہوا, کوئی شوہر نہیں تھا, حضرت جبریل علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پھونک ماری تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حمل ان کے پیٹ کے اندر ٹھہر گیا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کی بڑی نشانی کہ واحد شخص ہیں دنیا میں کہ جن کا والد نہیں ہے, صرف والدہ ہیں حضرت مریم علیہ السلام. تو چونکہ بغیر نکاح کے, بغیر شوہر کے, بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے, تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے اپنی کھلی نشانی, اور ان کی والدہ حضرت مریم کو بھی اللہ تعالی نے اپنی کھلی نشانی قرار دیا. اور فرمایا وَجَعَلْنَا ابْنَ مَرْيَمَ وَأُمَّهُ آيَةً, اور ہم نے مریم کے بیٹے اور بیٹے کی ماں کو کھلی نشانی بنایا. وَآوَيْنَاهُمَا إِلَى رَبْوَةٍ, اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا بلند مقام کی طرف. ربوہ کہتے ہیں ٹیلے کو, اور یہ بیت اللحم جہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بیت المقدس کے مقام پر, تو وہ ایک اونچا ٹیلہ تھا, اور وہاں اللہ تعالیٰ نے چشمہ جاری کر دیا تھا, اور کھجور کا درخت وہاں پہلے سے لگا دیا گیا تھا، اور وہیں حضرت مریم علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ سورہ مریم میں یہ آیات گزر چکی ہیں کہ فحملته فانتبذت به الى مكان قصف اجاء اهل مخاض الى جزع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا فناداها من تحتها الا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا۔ اللہ تعالی نے حضرت مریم کو پکار کے فرمایا کہ کوئی غم مت کرو، اللہ تعالی نے تمہارے نیچے چشمہ جاری کر دیا ہے۔ وہزی الیک بجزع النخلۃ تساقط علیک رطبا جنیا، اور کھجور کے اس درخت کو ہلاؤ تو اس سے تازہ تازہ کھجوریں تمہارے اوپر گریں گی۔ فکلی وشربی وقری عینا، کھجوریں کھاؤ، ٹھنڈا میٹھا پانی پیو، وقری عینا، اور اپنی آنکھوں کو ٹھنڈا کرو اللہ کی نعمتوں سے، کہ کھانا بھی پینا بھی اور بیٹا بھی خوبصورت نبی عیسیٰ علیہ السلام۔ فکلی وشربی وقری عینا، تو جو بات سورہ مریم میں تھوڑی سی تفصیل سے ذکر کی گئی وہ یہاں اللہ تعالی نے ذرا اختصار سے ذکر کی کہ ہم نے جس مقام پر حضرت مریم اور ان کے بیٹے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پہنچایا وہ بلند مقام تھا اور ذات قرار ممعین ٹھہرنے کی جگہ تھی کہ جہاں آدمی آرام سے رہ سکتا تھا، ممعین اور بہتا ہوا پانی تھا، وہاں چشمہ جاری تھا۔ اور سورہ مریم سے معلوم ہوا کہ کھجور کے درخت تھے اور کھجور کے درختوں کو وہ ہلاتی تھی تو ذرا سے ہلانے سے تازہ تازہ کھجوریں ان کے اوپر ٹپکنے لگتی تھی اور ان کے لیے غذا کا، پانی کا اور وہاں رہنے کا وافر انتظام تھا۔ تو یہاں اللہ تعالی نے یہ فرمایا وَآوَيْنَاهُما إِلَى رَبْوَةٍ، اور ہم نے ان کو ٹھکانہ دیا ایک بلند مقام کی طرف، ٹیلے کی طرف، ذات قرار و معین، جو ٹھہرنے کی جگہ تھی اور بہتا ہوا پانی تھا۔ معین اگر معنی یا معنو سے ہو تو اس کے معنی بہنے کے، معین بہتا ہوا پانی، اور یہ بھی کہا گیا کہ ہو سکتا ہے کہ میم زائدہ ہو اور معین وہ پانی جو عین سے یعنی آنکھوں سے نظر آ رہا ہو، دونوں اس کے اندر احتمال ذکر کیے مفسرین نے۔ تو اس ایک آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کا ذکر کیا اور یہ فرمایا کہ ہم نے مریم کے بیٹے اور ان کی امی کو نشانی بنایا اور ہم نے ان دونوں کو ٹھکانہ دیا ایک ٹیلے کی طرف جو ٹھہرنے کی جگہ اور بہتے ہوئے پانی کی جگہ تھی۔ اب یہ انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر ختم ہوا، آگے قرآن مجید نے عجیب آیت ذکر کی، فرمایا یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، اے رسولو کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے اور نیک کام کرو، انی بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو بے شک میں اس کو خوب جانتا ہوں۔ یہ جو آیت ہے یا ایها الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا انی بما تعملون علیم، تو اس کا اگر لفظی ترجمہ یا ایها الرسل، اے رسولو کلوا، کھاؤ، من الطیبات، پاکیزہ چیزوں میں سے، واعملوا صالحا، اور عمل کرو نیک، انی، بے شک میں، بما تعملون علیم، جو کچھ تم کر رہے ہو اسے خوب جانتا ہوں۔ یہ تو میں نے اس کا لفظی ترجمہ کیا، لیکن ہمارے بزرگ، میرے شیخ مرشد حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کا واقعہ کبھی میں بھولتا نہیں ہوں، اور جو ترجمہ اس آیت کا انہوں نے کیا وہ آج بھی اسی طرح میرے دل دماغ پر نقش ہے۔ اب وہ واقعہ یہ ہوا، آپ حضرات کو سنانے میں فائدہ ہی فائدہ ہے انشاءاللہ، کہ ہم نے ناشتے کی دعوت کی حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ کی لاہور میں، مجلس سیانت المسلمین کا اجتماع تھا، بڑے بڑے علماء اکابر وہاں آئے ہوئے تھے، ہم نے سب سے درخواست کی کہ آپ ہمارے ہاں ناشتے کی دعوت قبول فرما لیں، تو حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب کا تصرف سے نے بھی قبول فرمائی، اور بھی بڑے بڑے اکابر تھے جن کو زمانے میں تو ہم اکابر میں شمار ہی نہیں کرتے تھے، لیکن اب وہ اکابر کے بھی اکابر ہیں، اکثر تو دنیا سے جا ہی چکے ہیں، تو سارے حضرات وہاں موجود تھے. دو کمرے تھے ہمارے، بیچ میں ایک دروازہ تھا بہت بڑا سا، تو ہمارے والد صاحب نے اس طرح کا وہ دروازہ بنوایا تھا کہ وہ کھلنے والا دروازہ تھا، کھینچنے والا، جب وہ دونوں دروازے ادھر ادھر کھینچ دو تو دونوں کمرے ایک ہی ہو جاتے تھے. بڑا ہم نے دسترخوان بچھایا یہاں سے وہاں تک، اور چونکہ بڑے حضرات تھے تو ہم سے جو کچھ بس پڑا ہم نے کوشش کی کہ بھائی ناشتے میں ساری چیزیں جو بھی دستیاب ہیں وہ، مجھے یاد ہے ہم نے انگور بھی رکھا، اس زمانے میں بڑے بڑے انگور آج ناشتے میں عام طور سے نہیں رکھتے، اور حضرت نے ہر چیز کو ذرا ذرا سا چکھا. مجھے یاد ہے کہ وہ جو بڑا انگور ملتا ہے نا اس کا ایک کنارا حضرت نے ذرا سا چکھا رکھ دیا، پھر ایک چیز اٹھائی اس کا ذرا سا چکھا رہا. حضرت بہت تھوڑا کھانا کھاتے تھے، ایک کھانا کھاتے تھے فجر کے ناشتہ کرتے تھے اشراق کے بعد، اور پھر رات کا کھانا کھاتے تھے مغرب کے بعد، اور کوئی کھانا حضرت کا نہیں ہوتا تھا. ناشتے سے فارغ ہو گئے، ناشتے سے فارغ ہو کر حضرت نے فرمایا پہلے یہ سب چیزیں یہاں سے اٹھاؤ. خیر ہم نے سب اٹھا لی چیزیں، اب سب بیٹھ گئے، تو میں نے حضرت سے عرض کیا کہ حضرت کوئی نصیحت فرما دیجئے. حضرت چپ ہو گئے، کوئی دو تین منٹ چپ رہے، پھر یہ آیت پڑھی جو ابھی ہم پڑھ رہے ہیں، یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات وعملوا صالحا، اور ترجمہ یہ کیا اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے. اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے. انی بما تعملون علیم، اور جو کچھ تم کر رہے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں. یہ ترجمہ کیا حضرت، کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے. پھر حضرت نے فرمایا کہ اس آیت میں کھانے کا حکم پہلے ہے اور اعمال صالحہ کا حکم بعد میں ہے، پہلے کھانا اچھا ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام علیہ السلام کو خطاب کر کے فرما، اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں اور کام کرو اچھے اچھے، پہلے حکم ہے کھانے کا، بعد میں حکم ہے اعمال صالحہ کا. اور پھر حضرت نے فرمایا کہ یہ میں ساؤتھ افریقہ گیا تھا اور میں نے اس آیت کے اوپر 8 دن تک بیان کیا، 8 دن تک مسلسل اس آیت کا بیان ہوتا رہا، اور اسی سے میں نے فقہ کو ثابت کیا، اسی سے میں نے تصوف کو ثابت کیا، اسی سے میں نے مراقبے کو ثابت کیا، اور 8 دن تک مسلسل اس کا بیان ہوتا رہا. اب اللہ کرے کبھی وہ بیان چھپ جائے اگر محفوظ ہے، لیکن بہرحال حضرت کی اس ترجمے سے ایک عجیب کشش پیدا ہوتی ہے، اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے. اب حضرت نے تو پتہ نہیں کیا کیا حقائق ارشاد فرمائے ہوں گے، لیکن جو کچھ مجھے معلوم ہے اور کچھ جو حضرت ہی کی سنی ہوئی باتیں ہیں وہ میں عرض کر دیتا ہوں. پہلی بات اس آیت کے اندر یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے خطاب کیا ہے رسولوں کو، اے رسولو، اور یہ خطاب ہے تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو. پہلے انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کیا، اور ہم کئی انبیاء کرام علیہ السلام کا ذکر کرنے کے بعد پھر یہ فرما، یا ایھا الرسل، اے رسولو کھاؤ اچھی اچھی چیزیں، کام کرو اچھے اچھے. اب یہ خطاب ہے انبیاء کرام علیہ السلام کو، لیکن ان کے ذریعے سے خطاب ہے امت کے، ان کی امتوں کے تمام لوگوں کے. اس میں اشارہ اس بات کی طرف کہ جو بھی نبی آیا اس کو یہی حکم دیا گیا، اچھی اچھی چیزیں کھاؤ، اچھے اچھے کام کرو، اور جو کچھ تم کر رہے ہو اسے میں خوب جانتا ہوں. تمام انبیاء کرام علیہ السلام کو یہ حکم دیا گیا، اور جب یہ حکم انبیاء کرام علیہ السلام کو دیا گیا تو ان کے نائبین اور ان کی امت کے لیے، لوگوں کے لیے، تو یہ حکم بطریق اولا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے کلو فرمایا، اور یہ حکم قرآن مجید میں کئی جگہ آیا ہے، کلو وشربو ولا تسرفو کلو مما رزقکم اللہ حلالا طیبا، جگہ جگہ فرمایا گیا. تو کلو یہ امر کا صیغہ ہے اور امر وجوب کے لیے ہوتا ہے، اسی لیے علماء نے یہ بات ارشاد فرمائی، محدثین اور فقہا نے، کہ کھانا جو ہے وہ فرض بھی ہے. اتنا کھانا کھانا جس سے آدمی زندہ رہ سکے یہ فرض ہے، کیونکہ اگر آپ نے بھوک ہڑتال کی اور مر گئے تو خودکشی کا گناہ ہوگا، حرام موت ہوگی. اس لیے کھاؤ، اتنا کھانا کھانا کہ جس سے آدمی زندہ رہ سکے یہ فرض ہے، اور اتنا کھانا کھانا کہ جس سے آدمی فرائض، واجبات، حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر سکے یہ واجب ہے. آپ نے کھانا تو کھا لیا اتنا، لیکن بس اتنے کمزور ہو گئے کہ مسجد ہی آنا مشکل ہے، جہاد کرنا ہی مشکل ہے، بیوی بچوں کا حق ادا کرنا ہی مشکل ہے. ظاہر ہے کہ یہ تو حقوق کی ادائیگی ضروری ہے، تو اتنا کھانا کھانا کہ جس سے آدمی حقوق اللہ، حقوق العباد ادا کر سکے، فرائض واجبات بجا لا سکے، یہ ہے واجب. تیسرا درجہ ہے سنت کا، کہ آدمی جو ہے وہ تہائی کھانا کھائے، پیٹ کے تین حصے کرے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بحسب ابن آدم من اکلات یقمن صلبہ، آدمی کے لیے کچھ لقمے کافی ہیں جو اس کے پشت کو سیدھا رکھے. فان کان لا بد، لیکن اگر آدمی نے کچھ لقموں سے زیادہ ہی کھانا ہو، فثلث لطعامہ وثلث لشرابہ وثلث لنفسہ، ایک بٹا تین پیٹ کھانے کے لیے ہو، ایک بٹا تین پینے کے لیے ہو، اور ایک بٹا تین سانس لینے کے لیے ہو. تو مستحب یہ ہے کہ آدمی پیٹ بھر کر کھانا نہ کھائے، بہتر یہ ہے کہ سلو سے بطن کھانا کھائے، پیٹ کے تین حصے کر لے. اگر بھوک میں تین روٹیاں ہیں تو ایک روٹی کھا لے، ایک روٹی جو ہے وہ کھا لے، ایک روٹی کے برابر پانی پی لے گا، اور باقی ایک حصہ جو پیٹ کا خالی رہ جائے گا، آپ کو سانس لینا، چلنا پھرنا یہ آسان ہو جائے گا. کیونکہ اگر آپ اٹا اوٹ کھائیں گے تو جناب مسجد جانا بھی آپ کے لیے مشکل، اتنی ڈکاریں آئیں گی، اتنی ڈکاریں، کلمان الحفیظ. ایک صاحب جو تھے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ڈکارے لے رہے تھے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقصر من جو شائک، یہ اپنے ڈکانے کم کرو، یہ اپنے ڈکارے کم لو. اور پھر یہ فرمایا، ان اطول الناس جوعا یوم القیامت اکثرهم شبعا فی الدنیا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم، کہ جو آدمی دنیا میں زیادہ کھائے گا وہ آخرت کے اندر بھوکا بھی زیادہ ہوگا. اس لیے آپ نے فرمایا تھوڑا کھاؤ، اتنا کھانا کہ ڈکاریں لے رہے ہیں مسجد میں، دائیں بھی بائیں بھی، نمازی پریشان ہے کہ بیچارہ اتنا کھا آیا کہ ہضم ہی نہیں ہو رہا بیچارے سے. تو کھانے کا ایک درجہ فرض کا ہے، ایک درجہ واجب کا ہے، ایک درجہ سنت کا ہے، اور ایک درجہ جائز کا ہے. جائز یہ ہے کہ آدمی کبھی کبھار احیاناً پیٹ بھر کے کھا لے، کبھی کبھار، انسان عادت تو نہ بنائے لیکن کبھی کبھار اگر پیٹ بھر کر کھا لے، اس کی بھی شریعت نے اجازت دی ہے. اور اسی لیے احادیث میں آتا ہے کہ من اشبع الصائم، جس نے روزے دار کو پیٹ بھر کے کھلایا، اللہ تعالیٰ اس کو سقاہ اللہ من حوضی شربتا لا یزمع بعدہ ابدا بعدها ابدا، او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم. تو یہ جائز ہے کہ انسان کبھی کبھار پیٹ بھر کے کھا لے. تو اتنا کھانا کھانا جس سے آدمی زندہ رہ سکے فرض ہے، اتنا کھانا کھانا کہ جس سے آدمی حقوق واجبات ادا کر سکے واجب ہے، اور سلو سے بطن کھانا یہ سنت اور مستحب ہے، اور احیاناً پیٹ بھر کے کھا لینا جائز ہے. لیکن اس سے زیادہ کھانا کھانا، پیٹ بھر گیا لیکن سوچا یہ بوٹیاں پڑی ہوئی کوئی اور نہ کھا جائے، لو میں ہی کھا لوں، آپ نے اور کھا لیا، پیٹ تو بھر گیا تھا، اب یہ جو کھانا کھایا مکروہ ہے، یہ اس لیے کہ اس سے آپ کی صحت بھی خراب ہوگی، آپ کا پیٹ بھی خراب ہوگا، اور یہ حد ندیدے پن کی بھی علامت ہے، حس کی بھی علامت ہے، اور یہ کئی گناہوں کا اور کئی بیماریوں کا مجموعہ ہے. اب تو سارے طبا ڈاکٹر متفق ہیں کہ کم کھانے سے کوئی بیماری نہیں ہوتی، جتنی بیماریاں ہوتی ہیں وہ زیادہ کھانے سے ہوتی ہیں. اس لیے اتنا کھانا کھانا کہ جو پیٹ بھر کے سے بھی زائد ہو مکروہ ہے، اور اتنا کھانا کھانا جس سے آدمی کو ہیضہ ہو جائے یا جناب طبیعت خراب ہو جائے یہ حرام ہے، کیونکہ تو اپنے اختیار سے اپنے آپ کو بیمار کرنا ہے. جس طریقے سے اگر آپ کھانا نالی میں ڈال دیں تو ناجائز ہے نا، بالکل اسی طرح اتنا کھانا کھانا کہ اس سے قے آنے لگے، پیٹ خراب ہو جائے، وہ بھی تو نالی میں ڈالنا ہے، تو وہ بھی ناجائز ہے اور حرام ہے. یہ سب درجات ہیں کھانے کے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالی نے یہاں یہ بات ذکر فرمائی، کولو کھاؤ، اشارہ کر دیا کہ اعمال صالحہ سے بھی مقدم یہ ہے کہ اپنے کھانے پینے کا خیال رکھو. پھر آگے قرآن نے فرمایا من طیبات کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. من ہے تبعیزیہ، اور طیبات کے معنی پاکیزہ چیزیں، اشارہ کر دیا کہ ساری پاکیزہ چیزیں تو آپ کھا ہی نہیں سکتے، کھاؤ گے تو صحت خراب ہو جائے گی. پاکیزہ چیزوں میں سے انتخاب کرنا پڑے گا، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، یہ بھی ہے، کون سی پاکیزہ چیز میں کھاؤں، کتنی مقدار میں کھاؤں. تو من تبعیزیہ لایا گیا یہ بتانے کے لیے کہ اس میں سے کچھ کچھ کھانا چاہیے. ابھی میں نے عرض کیا کہ حضرت نے دسترخوان کی ہر چیز کھائی، حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے، لیکن اس طرح کہ اس کا ذرا سا ٹکڑا لیا منہ میں رکھ لیا، ذرا سا ٹکڑا لیا، ٹکڑا کیا تھا، ذرے تھے اس کے کچھ، پر میں حق ادا ہو گیا سب چیزوں کا، محبت سے رکھی گئی ہیں تو محبت کا حق ادا ہو گیا. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. پھر طیبات فرمایا گیا، اور طیب کہتے ہیں پاکیزہ کو، اور یہ حلال سے بھی اوپر کا درجہ ہے. ایک چیز حلال ہوتی ہے، ایک چیز حلال اور طیب ہوتی ہے. حلال تو یہ ہے کہ وہ حلال ہے، اور طیب کا مطلب یہ ہے کہ اس میں کسی قسم کا شبہ بھی نہ ہو. تو ایسا کھانا ہونا چاہیے جو حلال ہو، طیب ہو، یعنی آپ کو اس کے کھانے میں کوئی شبہ نہ ہو. بسا اوقات کوئی ساتھی آپ کو چیز پیش کر دیتا ہے شرما شرمی میں، آپ کو پتا ہے کہ دل سے کھلانا نہیں چاہ رہا، ایسی مجھے دیکھ کے مجبور ہو گیا ہے، اب آپ کو نہیں کھانا چاہیے. اس لیے کہ وہ حلال تو ہے، جب اس نے دے دیا آپ کو، سامنے رکھ دیا آپ کے لیے حلال تو ہوگی، مگر طیب نہیں ہے، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ شخص خوشی سے نہیں کھلا رہا. جب خوشی سے نہیں کھلا رہا تو وہ آپ کے لیے کیسے مفید ہو جائے گی، ایسا نہ ہو کہ آپ کو اور الٹا نقصان ہی ہو جائے اس کا. تو اللہ تعالیٰ نے یہاں طیبات کا لفظ اختیار فرمایا کہ کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. اور حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ سرہ نے فرمایا کہ یہ پاکیزہ ہونی چاہیے معنوی اعتبار سے بھی، ظاہری اعتبار سے بھی، اور شکل کے اعتبار سے بھی. معنوی اعتبار سے پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ حلال ہو، طیب ہو، یعنی اس میں کوئی شک شبہ والی بات نہ ہو. جیسے ابھی میں نے مثال دی، لا يحل مال امرئ مسلم الا بطيب نفس منه، تو جب طیب نفس نہ ہو چیز طیب نہیں بنے گی. طیب مصیبت بنے گی جب خوشی سے وہ چیز آپ کو ملے، دوسرا خوشی سے دے، یا حلال ذریع سے آپ کو ملے، یا آپ نے محنت کر کے کمائی ہو. اس لیے کہ حدیث میں آتا ہے کہ سب سے افضل ترین کھانا وہ ہے جو انسان اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھائے. اور اسی لیے کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام جو ہے وہ جو کھایا کرتے تھے اپنی والدہ حضرت مریم علیہ السلام کے سود کی کمائی سے کھاتے تھے. ان کی والدہ سود کاٹتی تھی، بازار میں فروخت ہوتا تھا، اس سے جو آمدنی ہوتی تھی وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور ان کی والدہ استعمال کر، کام وہ کرتی تھی، بازار میں فروخت یہ کرتے تھے، اور پھر اس کی آمدنی کھایا کرتے تھے. حضرت داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے اور زرہ بنا کر فروخت کرتے تھے اور اس سے کھاتے تھے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بکریاں چرائی ہیں اور بکریاں چرا کر ان کے پیسے حاصل کیے ہیں، اور اس سے آپ نے اپنی ابتدائی زندگی گزاری ہے. صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فرمایا ما من نبی الا وقد راہا، کوئی نبی ایسا نہیں ہے جس نے بکریاں نہ چرائی. پھر آپ نے فرمایا کنت ارعا علی قراریت لأہل مکہ، میں اہل مکہ کی چند سکوں کے اوپر ان کی بکریاں چرایا کرتا تھا. محنت اور مشقت کی ہے انبیاء کرام علیہم السلام نے، کر کے دکھایا ہے کہ سب سے افضل کھانا وہ ہے جو آدمی اپنی محنت کی کمائی سے کھائے. تو پہلی بات یہ ہے کہ وہ چیز طیب ہو، یعنی حلال بھی ہو، اس میں کوئی شبہ بھی نہ ہو، اور سب سے افضل یہ ہے کہ آپ کی محنت کی کمائی ہو، آپ کی محنت خون پسینے کی کمائی ہو. اب خون پسینے میں تجارت بھی ہے، ملازمت بھی ہے، آپ نے ڈیوٹی دی 8 گھنٹے کی یا جو بھی آپ کے ٹائم تھا، اور پوری ایمانداری سے پوری آپ نے ڈیوٹی دے دی، کوئی شبہ نہیں ہے. اب وہ جو رزق آئے گا وہ حلال بھی ہوگا اور اس کے ساتھ ساتھ طیب بھی ہوگا. یہ تو ہے معنوی طیب. ظاہری طیب پاکیزہ ہونے کا مطلب یہ کہ جراثیم وغیرہ سے پاک ہو، ظاہری یہ تو معنوی طیب تھا کہ حلال ہو، کوئی شک شبہ نہ ہو. اور ظاہری طیب کا مطلب یہ ہے کہ وہ جراثیم سے پاک ہو، صحت کے لیے مفید ہو. اگر کوئی چیز حلال بھی ہے طیب بھی ہے مگر جراثیم اس میں ہے تو وہ طیب نہیں ہوگی، کیونکہ جسمانی اعتبار سے وہ طیب نہیں ہے. اسی طرح طیب کا تیسرا درجہ یہ ہے کہ وہ پاکیزہ ہو اپنے ظاہری اعتبار سے بھی. حضرت مولانا مسیح اللہ صاحب قدس اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر عمدہ قورمہ بنا ہوا ہے بڑا حلال مزیدار، آپ نے اس میں پانی ڈال دیا، سارا ذائقہ ہی اس کا ستیہ ناس کر دیا، حلال تو ہے مگر اب وہ مزہ ہی اس کا ختم ہو گیا، اب کہاں دل سے شکر نکلے گا. وہ قصہ یاد کر لیں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ کا، کہ حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمتہ اللہ علیہ نے حضرت تھانوی رحمتہ اللہ علیہ سے فرمایا میاں اشرف علی جب پانی پیو ٹھنڈا پیو تاکہ اندر سے الحمدللہ نکلے. تو جب مزے کا کھانا ہوگا جو معنوی اعتبار سے بھی طیب، ظاہری اعتبار سے بھی طیب، اپنی صورت اور شکل کے اعتبار سے بھی طیب، لذیذ اور مزیدار، پھر آپ ایک دو ہی لقمے رکھیں گے، نکلیں گے منہ میں رکھیں گے تو بے ساختہ دل کی گہرائیوں سے اللہ تعالیٰ کا شکر نکلے گا. اس لیے کلو من الطیبات، کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. پھر آگے فرمایا وعملوا صالحا، اور نیک کام کرو. معلوم ہے پہلے کھانا ہے پھر اس کے بعد نیک کام ہے. اور فقہا نے اس بات کو سمجھا ہے، فقہا ہوتے ہیں، دین کو سمجھتے ہیں. چنانچہ اگر کسی نے روزہ رکھا ہوا ہے اور افطار کا وقت آ گیا، بھوک اس کو بڑی سخت لگی ہوئی ہے، ادھر امام تو انتظار نہیں کر رہا کیونکہ مقتدی اور بھی ہیں، اس نے اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھ لی، ادھر آپ کو بھوک لگی ہوئی ہے، تو شریعت یہ کہتی ہے کہ ایسے وقت میں آپ آرام سے کھانا کھائیں اور پھر اس کے بعد جماعت میں جا کر شامل ہو جائیں، چاہے دوسری رکعت ملے چاہے تیسری رکعت ملے، انشاءاللہ آپ کے ثواب کے اندر کوئی کمی نہیں آئے گی. البتہ یہ ہے کہ اگر ریکارڈ آپ لوگ بنا رہے ہوں، کہ بعض لوگ ریکارڈ بناتے ہیں 40 فلاں فلاں، تو ریکارڈ تو ٹوٹ جائے گا آپ کا. یہ ریکارڈ بھی ایک مصیبت ہے، یہ دور حاضر کا فتنہ ہے ریکارڈ بنانا. اور اس میں ایک لطیفہ سناتا ہوں میں آپ کو. ایک طالب علم چند سال پہلے مجھ سے ملا، کہنے لگے جی میں وہ تکبیر اولا کی پابندی کر رہا تھا، یعنی ریکارڈ بنا رہا تھا، تو اس میں یہ ہوا کہ میں جب کمرے سے چلا تو یہاں اللہ اکبر ہو گیا اور تکبیر اولا مجھ سے چھوٹ گئی. اب مجھے خیال ہے کہ بھئی میں اب تکبیر اولا، میری تو وہ 38ویں چل رہی تھی، اب میں کیا کروں. یہ کہ میں نے ایسا کیا کہ مسجد کی جماعت چھوٹ دی اور میں نے جناب وہاں سے کسی ساتھی سے واپس چلا گیا، کہ ساتھی سے کہا یار اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر میں نے تکبیر اولا حاصل کر لی. اب یہ کیا ہے مولانا؟ فقہ سے ناواقفیت، سمجھ سے ناواقفیت، کہ اپنا ریکارڈ بنانے کے لیے آپ نے مسجد کی نماز چھوڑ دی. اور یہ واقعہ پیش آیا، ایک ساتھی نے مجھ سے پوچھا، اب وہ بھی چونکہ اللہ کا نیک بندہ تھا اس لیے مجھ سے پوچھ لیا کہ میں نے صحیح کیا غلط کیا. میں نے کہا آپ نے بالکل غلط کیا، آپ کو چاہیے تھا کہ مسجد جاتے، امام کے ساتھ شریک ہوتے، اور یہ جو آپ کی کمی ہوئی ہے، کوتاہی ہوئی ہے، وضو میں دیر ہو گئی، غیر اختیاری ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ آپ کو پورا کا پورا ثواب عطا فرما دیتے. لیکن مسجد کی باجماعت نماز کو چھوڑ کر اپنی انفرادی نماز پڑھنا ریکارڈ بنانے کے لیے، تو اس کا تو قرآن حدیث سے کوئی ثبوت نہیں ہے. پتہ نہیں بات کہاں سے کہاں چل رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ اگر کوئی سی آدمی کو بھوک لگی ہوئی ہو تو پھر کھانا پہلے ہے اور نماز بعد میں ہے. اور اسی لیے روایتوں میں پڑھا ہوگا آپ نے اور پڑھیں گے انشاءاللہ موقوف علیہ اور دور حدیث کے طلبہ کہ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے وہ کثرت سے روزے رکھا کرتے تھے, بہت کثرت سے. تو فرماتے ہیں کہ امام قرات کر رہا ہوتا تھا, قرات کی آواز ان کے کانوں میں آ رہی ہوتی تھی اور وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے, اس لیے کہ بھوک لگی ہوئی ہے. انسان انسان ہے, کلو پہلے ہے, وعملو صالحا بعد میں ہے. اے رسولو کلو میرا طیبہ, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے, وعملو صالحا اور نیک کام کرو. کھانے کا حکم پہلے ہے, اعمال صالحہ کا حکم بعد میں ہے. کھانا اچھا ہوگا تو اعمال صالحہ اچھے ظاہر ہوں گے, کھانا خراب ہوگا اعمال صالحہ ظاہر نہیں ہوں گے, اعمال سیئہ ظاہر ہوں گے. انسان سب سے پہلے اپنے منہ کو ٹھیک کرنا چاہیے. اور آج کل ہمارا بھی یہی مسئلہ ہو گیا ہے کہ نوافل اذکار اشغال کی طرف توجہ زیادہ ہے لیکن حلال حرام اور لقمے کی طرف توجہ نہیں ہے, حالانکہ اصل جو چیز ہے وہ اپنے منہ کو حرام لقمے سے بچانا ہے. اور مسلم شریف کی حدیث ہے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب, اللہ پاکیزہ ہے, صرف پاکیزہ چیز کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ أَمَرَ النَّاسَ أَمَرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ, اور اللہ نے مومنوں کو اسی چیز کا حکم دیا ہے جس کا اللہ نے رسولوں کو حکم دیا. پھر آپ نے آیت پڑھی, یا ایوہ الرسل کلو من الطیبات وعملوا صالحا. پھر آپ نے آیت پڑھی, یا ایوہ الذین آمنوا کلو من طیبات ما رزقناکم. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر کیا کہ یطی ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدیہ الی السماء. ایک آدمی ہے لمبا سفر کر کے جاتا ہے, کسی مقام مقدس پہ پہنچتا ہے, لمبے سفر کی وجہ سے اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں, چہرہ غبار آلودہ ہے. یمد یدیہ الی السماء, آسمان کی طرف رخ کر کے اپنے ہاتھ پھیلاتا ہے, یا رب ہاتھ پھیلاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا, ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنا يستجاب لذلك. اتنا لمبا سفر کر کے پہنچا, ہاتھ پھیلا پھیلا کے کہہ رہا ہے یا رب, حالانکہ کھانا حرام کا, پینا حرام کا, لباس حرام کا, جسم کی غذا حرام سے کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی. حدیث ہے مسلم شریف کی, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, فانا یستجاب لذلک, کہاں سے اس کی دعا قبول ہو جائے گی. ایک مشہور صحابی ہیں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ, بڑے مشہور عشرہ مبشرہ میں سے ہیں. انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں مستجاب الدعوات ہو جاؤں, جو دعا میں کروں قبول ہو جائے. مستجاب الدعوات اسی کہتے ہیں نا, کہ میں اکن مجاب الدعوہ. انہوں نے عرض کیا, یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیجئے جس سے میں مجاب الدعوہ ہو جاؤں, یعنی مستجاب الدعوات ہو جاؤں. آپ نے ایک جملہ فرمایا, اطب مطعمک تکن مجاب الدعوہ, اپنا کھانا پاکیزہ کر لو تو مجاب الدعوات ہو جاؤ گے, کھانا پاکیزہ کر لو تمہاری دعائیں قبول ہو جائیں گی. تو یہ کھانے کا پاکیزہ ہونا, اور پھر اسعد ابن ابی وقاص ایسے مستجاب الدعوات ہو گئے کہ لوگ ان کی دعا سے بد دعا سے ڈرتے تھے. ایک مرتبہ ان کے درمیان اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کے درمیان ناراضگی ہو گئی. اسعد ابن ابی وقاص کوفہ کے گورنر تھے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود وہاں کے وزیر خزانہ بیت المال کے امین تھے. کچھ جھگڑا ہو گیا, کسی بات پر بھائیوں میں بھی ہو جاتا ہے. اسعد ابن ابی وقاص نے کہا, میں ہاتھ اٹھاتا ہوں. کہا, نہیں ہاتھ نہ اٹھانا. کہا, ہاتھ نہ اٹھانا, کیونکہ جانتے تھے کہ اگر انہوں نے ہاتھ اٹھا دیا اور کوئی دعا کر دی تو وہ دعا تو خالی نہیں جائے گی. اب لوگ کہتے ہیں جی دعا قبول, دعا کیسے قبول ہو؟ ایک ہی طریقہ ہے, کھانا پاکیزہ کر لو دعا قبول ہو جائے گی. ایسا کھانا کھاؤ جو طیب ہو, جس میں کسی قسم کا کوئی شبہ نہ ہو, پھر دیکھو کیسی دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے پہلی بات یہ ارشاد فرمائی, کلو من الطیبات, کھاؤ پاکیزہ چیزوں میں سے. ابھی تھوڑی سی بات اور باقی ہے لیکن وقت ختم ہو گیا ہے. اگر زندگی رہی تو اگلے ہفتے انشاءاللہ تعالی. والله سبحانه وتعالى أعلم وعلمه أتم وأحكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.